الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إن آيات سے پہلے کی آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا تھا جو اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جانا مانا اور اس کا اقرار کیا اور اس کے بعد ثم استقاموا اس ایمان پر مرتے دم تک جمے رہے اور ایمان کے جتنے تقاضے تھے ان سب تقاضوں کو پورا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے جتنے کاموں کو حرام کیا تھا ان تمام کاموں سے بچتے رہے جتنے کاموں کو فرض کیا تھا ان تمام کاموں کو ادا کرتے رہے تو ان پر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل خاص ہوگا موت کے وقت بھی قبر میں بھی حشر کے دن بھی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں دائمی نعمتیں نصیب کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان ہوگا یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی اہم کام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ حضرات ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی انسانی برادری کے وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور ان کی انسانی برادری کے وہ لوگ جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن پورے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہ پورے دین پر عمل کرنے والے بن جائے. خود تو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں زندگی بسر کرتے رہے, ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے, اور ہر فرض اور ہر واجب اور ہر ضروری کام کو کرتے رہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کی ہمیشہ یہ فکر رہی کہ وہ مسلمان جو پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, جو پوری شریعت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, جو تمام گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں, جو تمام فرائض پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اور انسانی برادری کے وہ افراد جنہیں ابھی ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی سعادت ہی نصیب نہیں ہوئی ہے, یہ ایمان میں کیسے داخل ہو جائے اور ایمان والے پورے دین پر چلنے والے کیسے ہو جائے, اس کی فکر دامنگیر رہتی ہے اور اس فکر کو وہ عملی جامہ بھی پہناتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلاتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی, جو نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کی تلقین کرتا ہے, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے, جو زنا میں مبتلا ہے اسے زنا سے بچنے کی تلقین کرتا ہے, جو شراب پی رہا ہے اسے شراب سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے, مسلمان بھائیوں کو عقائد کی تلقین کرتا ہے, عبادات کی تلقین کرتا ہے, معاملات کی درستگی کی تلقین کرتا ہے, معاشرت کو ٹھیک کرنے کی تلقین کرتا ہے, حسن اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے, تو مسلمانوں کو بھی پوری شریعت کی طرف بلاتا ہے, اور شریعت کے جس جز میں جس جگہ پر وہ کمی دیکھتا ہے اس کمی کو دور کرنے کی سعی میں لگتا ہے. اور وہ انسان جو ابھی تک اسلام کی دولت سے بہراور نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی بلاتا ہے, یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے تم بھی پڑھ لو تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ. یہ اس کی ہر وقت فکر رہتی ہے. تو اس شخص کی بات سب سے بہتر قرار دی گئی ہے جو اللہ تعالی کی طرف کسی کو بلائے. اس کے اندر ہر قسم کی دعوت آ گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتی تھی کہ اس آیت میں جس دعوت کا تذکرہ ہے وہ مؤذن کی اذان ہے, اس لیے کہ مؤذن جب اذان کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ دعوت اللہ ہے, وہ مؤمنوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تم پر جو نماز فرض کی ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حیا علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. نماز اللہ کا حکم ہے, نماز مؤمن کی معراج ہے. المسلی یناجی ربہ, نماز میں مسلی اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے, اس لیے نماز کی طرف بلانا یہ اللہ ہی کی طرف بلانا ہے, او کامیابی کی طرف. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس آیت میں حضرات مؤذنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس شخص سے زیادہ کس کی بات ہو سکتی ہے بہتر جو اللہ کی طرف لوگوں کو دن میں پانچ وقت بلاتا ہو. تو اذان بھی ایک دعوت ہے, اور مؤذن چونکہ پانچ وقت انسانوں کو اللہ کے دربار میں بلاتا ہے, اور ایمان کے بعد سب سے محترم بشان
فریضے کی ادائیگی کے لیے بلاتا ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. المؤذنون یوم القیامت اطولهم اعناقاً، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی ہوگی، سب سے زیادہ لمبی. شرح حدیث نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اور کلام یہ کیا ہے کہ اذان کہنے والوں کو اور مؤذنین کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قیامت کے دن جب نعمتوں سے نوازیں گے، اور ان نعمتوں سے نوازنے کی تعبیر ان الفاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان کی گردنیں بہت لمبی ہوں گی. تو گردنوں کا لمبا ہونا انسان کے لیے کہ سب سے اونچی گردن ان کی ہوں گی، تو یہ گردنوں کا لمبا ہونا تو انسان کے لیے بدصورتی کی علامت ہے. تو یہ نعمت کیسے ہوگی قیامت کے دن مؤذنین لمبی لمبی گردنوں والے، اونٹ جیسی ان کی گردنیں ہوں گی، جیراف جیسی ان کی گردنیں ہوں گی، یہ نعمت کہاں ہوگی؟ یہ تو بدصورتی ہے. تو شرح حدیث نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ عربی زبان میں یہ محاورہ ہے جسے عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا بڑی لمبی گردن والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑا قابل احترام اور قابل عظمت ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی زبان میں عربوں کے سامنے بول رہے تھے، اس لیے آپ نے عربی زبان کا محاورہ استعمال کیا کہ المؤذنون یوم القیامت اطولهم اعناقاً، مؤذنین قیامت کے دن لمبی لمبی گردنے والے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ مرتبے والے اور بہت زیادہ عزت اور احترام والے ہوں گے. اور اذان جب مؤذن کہتا ہے، اس کے جواب میں جو شخص مؤذن کے کلمات کو دہراتا ہے، مؤذن کی اذان سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اذان کو سنتا ہے. اور ان کلمات کے جو جوابات ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان جوابات سے ان کلمات کا جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. تو بس یہاں تک پہنچتا ہے وہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس پر اسی وقت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اس میں والدرجة الرفيعة زائد ہے، اور ورزقنا شفاعته يوم القيامة زائد ہے. احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اذان کی مسنون دعا میں اپنی طرف سے ان کلمات کو داخل کر دیا ہے. اصل دعا یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نہیں ہے، اور وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة نہیں ہے، انك لا تخلف الميعاد. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے پر اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص اذان کو سنتا ہے اور اذان کے کلمات کو دہراتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی، حضرت تھانوی قدس سرہ کے بڑے خلیفہ تھے، کراچی میں رہتے تھے، اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب وغیرہ بڑے بڑے اکابر علماء ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد دعا کتنی قبول ہوتی ہے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جب اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تو یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی نماز کے بعد میرے لیے یہ دعا کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ میزاب رحمت کے نیچے میرے لیے دعا کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ فنا وقت یا فنا جگہ پر دعا کرنا، یہ فرمایا کہ اذان کے بعد۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے امتیوں سے اذان کے بعد دعا کروا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ دعا عین قبولیت کی ہے، تبھی تو اپنے لیے اس وقت دعا کروا رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ جو شخص اذان کے ان کلمات کو دہرا کر دعاؤں سے فارغ ہو کر جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں بھی صراحت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اذان کی جب اتنی برکتیں ہیں اور اذان کے جواب کہنے والے کی اتنی برکتیں، تو مؤذن کی کتنی برکت ہوگی؟ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ دعوت الی اللہ کا ایک شعبہ ہے۔ تو دعوت الی اللہ بہت عام ہے، ایک شخص درس قرآن کر رہا ہے اور درس قرآن کے دوران وہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہا ہے کہ اس طرح کا کام کرو اور اس طرح کے کام سے بچو، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے اپنے طلبہ سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص کوئی کتاب لکھتا ہے اور کتاب لکھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کام سے بچو، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ اور دوسرا ایک عام آدمی ہے جو کتاب لکھ نہیں سکتا لیکن کوئی کتاب خریدتا ہے اور خرید کر کسی ایسے شخص کو جس کو اس مضمون کی ضرورت ہے پیش کر دیتا ہے کہ اسے ذرا آپ پڑھ لینا، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص کسی عالم کی کوئی کیسٹ لے لیتا ہے اور کسی اپنے دوست کو جسے سننے کا شوق ہے، ذوق ہے، چسکا ہے، اس کی زندگی میں کوئی خاص بات دیکھ کر اس موضوع کی کوئی کیسٹ کسی اچھے عالم کی دے دیتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو اس انداز سے سمجھا نہیں سکتا، یہ بھی دعوت الی اللہ ہے۔ اور راستے میں چلتے چلتے کسی سے کہہ دینا کہ بھائی ایسا کام مت کرو، یہ بھی دعوت الی اللہ، بھائی یہ کام کر لو، یہ بھی دعوت الی اللہ۔ تو جو شخص بھی دین کی کسی بات کی طرف کسی کو بلائے اور کسی بات سے رکنے کے لیے کہے، یہ ہے دعوت الی اللہ۔ اور مسلموں کو بھی دین کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور سب سے بہتر عمل چونکہ ایمان ہے اور سب سے بدتر چیز چونکہ کفر ہے، اس لیے جس شخص کو جہاں کہیں موقع مل جائے اسے وہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، اسے غیر مسلموں کے سامنے بھی بہت اچھے انداز سے اپنے مذہب کو پیش کرنا چاہیے۔ اور آگے وہ زیادہ اس کے ساتھ بڑھ نہ سکے تو اس میں شوق پیدا کر کے اسے کسی عالم کے پاس لے جانا چاہیے، کسی ماہر شخص کے پاس لے جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف زبان سے بلائے، اللہ کی طرف کتاب لکھ کر بلائے، اللہ کی طرف کتاب دے کر بلائے، اللہ کی طرف خط لکھ کر بلائے، اللہ کی طرف کیسٹ سنا کر بلائے، جس انداز میں بھی ہو، اللہ کی طرف اجتماعی شکل میں بلائے، اللہ کی طرف انفرادی شکل میں بلائے، اللہ کی طرف مسلمانوں کو بلائے، اللہ کی طرف غیر مسلموں کو بلائے، یہ ساری شکلیں دعوت کی اس میں آ گئی ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی طرف بلانے کا کام کرے گا وہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، چاہے تحریر سے ہو، چاہے تقریر سے ہو، چاہے اجتماعی شکل میں ہو، چاہے انفرادی شکل میں ہو، چاہے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتا ہو، چاہے مسلمانوں میں دعوت کا کام کرتا ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ بات کہ بھئی یہ کام کر لو، بھئی یہ کام کر لو، یہ کام اچھا نہیں ہے اسے مت کرو، چاہے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہو کہ یہ بات اچھا نہیں، یہ بات نہیں کرنا چاہیے تمہیں، یہ بات اچھا ہے تمہیں کرنا چاہیے، چاہے باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہو بیٹا یہ کام اللہ ناپسند کرتے ہیں، اسے مت کرو، یہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ جو شخص ابھی کسی کو اچھی بات بتائے اور بری بات سے روکے تو وہ سب اس میں آ گئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ تو میرے بھائیو اس چیز کی طرف توجہ کرو، اس وقت جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا شعبہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی استعداد، اپنے اپنے پوزیشن کے اعتبار سے 24 گھنٹے اس کام میں ہم لگے رہیں۔ کام کر رہے ہیں فیکٹری میں، اپنا کوئی مسلمان بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے دعوت کہ تشریف لائیے۔ یہ صرف ممبر تک محدود نہیں ہے، اور یہ کام صرف درس قرآن تک محدود نہیں ہے، اور یہ کام صرف مدرسے میں پڑھانے تک محدود نہیں ہے، اور یہ کام صرف چلے یا 4 مہینے یا جماعت تک محدود نہیں ہے۔ یہ کام 24 گھنٹے کا ہے، 24 گھنٹے کا۔ جہاں کہیں کسی کو ہم نے دیکھا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم اس کام کو روک سکتے ہیں، تو پیار محبت سے سمجھایا جائے، اصول ضابطے کے ساتھ، اور کسی کو اچھائی کی طرف بلا سکتے ہیں تو اسے بلانا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اپنی زبان سے کسی کو اچھائی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا، چاہے اجتماعی شکل میں، انفرادی شکل میں، تحریراً، تقریراً، غیر مسلموں میں، مسلموں میں اجتماع کر کے، کانفرنس کر کے، جس انداز میں بھی ہو، اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف کسی کو بلائے، یہ سب سے بہتر بات۔ اب آگے جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، اس کے کچھ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک کام بھی کرے، صرف بلاتا رہے اور خود عمل نہ کرے۔ بعض دفعہ بعض حضرات کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم تو کریں نہ کریں، کسی کو کام پہ لگا دیں گے تو اس کا ثواب تو ہمیں مفت میں ملتا ہی رہے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا مغالطہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم عمل کریں نہ کریں، ہم کسی کو 2 باتیں کہہ دیں گے، ہم جماعت میں نکل کر کسی کے پیچھے محنت کر لیں گے، ہم ممبر پہ بیٹھ کے بحیثیت عالم کے بیان کر دیں گے، ہم عمل کریں نہ کریں، کوئی کر رہا ہے تو اس کی برکت سے تو ہمیں ثواب ملتا ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیو کہ ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ کے قرب کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف ثواب مقصد ہے۔ اللہ سے تعلق اور اللہ کا قرب تو اس وقت نصیب ہوگا جب ہم بغاوت کو چھوڑیں گے، جب ہم بغاوت کو چھوڑیں گے اس وقت ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو ہم جب پہلے ہی سے ذہن میں یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا عمل ہو نہ ہو لیکن دوسروں کے ثواب سے تو ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، اعمال کے بغیر ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا رہتا ہے کہ دوسروں کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور اس کی بد عملی کی وجہ سے اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اور عین موت کے وقت اس کمزوری کی وجہ سے اس کا ایمان اگر سلب ہو گیا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص افریقہ میں بیٹھ کر اپنے سارے پیسے کو انویسٹ کر رہا ہے مسلسل انگلینڈ میں، اور حکومت برطانیہ کی مخالفت بھی اس ملک میں بیٹھ کر کر رہا ہے، اور حکومت برطانیہ سے بغاوت بھی کر رہا ہے، تو سارا پیسہ اس ملک میں آ رہا ہے، ایک مکان خرید لیا، دوسرا خرید لیا، تیسرا خرید لیا، بہت بڑا شاپنگ سینٹر خرید لیا، 10-15 فیکٹریاں لگا دی، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے حکومت برطانیہ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کی ساری پراپرٹی ضبط ہو جائے گی اور اسے اس ملک میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ کیا فائدہ ہوا اس سارے سرمایے کا؟ تو اگر ہم کسی کو نماز پہ لگا دیں، کسی کو زکات پہ لگا دیں، کسی کو علم پہ لگا دیں، اور وہ لوگ تو اپنے کام میں لگ جائیں اور اس کا ثواب بھی ہمیں آخرت میں پہنچتا رہے، لیکن اپنی زندگی کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے باطنی اعمال کی حسد، کینہ، بغض، یہ جو اندر کے امراض ہیں اس کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے موت کے وقت اگر ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہا تو جب میں وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، جہنم میں جانے والے کو کون سا ثواب ملے گا؟ تو یہ شیطان کی طرف سے مغالطہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل کرے. یہ نہیں کہ صرف بلائے, یہ نہیں کہ صرف بلائے. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بات میں ہمیشہ اپنے احباب کو بھی, اپنے اساتذہ کو بھی, اپنے ساتھی علماء کو بھی, اور جو حضرات جماعت میں وقت لگاتے ہیں انہیں بھی بتلایا کرتا ہوں کہ حضرت کی ایک کیسٹ پر میں نے بیان سنا کہ حضرت بہت ہی فکر کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ میرے دوستوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں پر ہم نے محنت کی تھی وہ تو اخلاص کے ساتھ ہماری باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پل صراط پر سے گزر رہے ہوں اور ہم حسرت کی نگاہوں سے جہنم کی گہرائی سے انہیں دیکھ رہے ہوں. اس لیے امت کی فکر کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے, اور اپنی فکر مقدم ہے اس کے بعد امت کی فکر ہے, اپنی فکر مقدم. اس لیے کہ کوشش اس کی کرنی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. حضرت گنگوہی قدس سرہ یہ فرمایا کرتے تھے, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ, کہ دوسرے کی جوتیوں کی فکر میں اپنی گٹھڑی نہ اٹھوا دینا. یہ بہت بے وقوفی کی بات ہوگی کہ کسی دوسرے کی جوتی کی حفاظت میں تیری بریف کیس کوئی اٹھا کر لے جائے. پہلے اپنی بریف کیس کی فکر کر, اس کے بعد دوسروں کی جوتی کی فکر کر. تو کام ہمیں دونوں کرنے ہیں اور دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں, لیکن ترتیب کو ملحوظ رکھیں. شیطان کبھی کبھی ایسا حملہ ہم پر کرتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے, اپنی ذات سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. اب اندر حسد بھی ہے, اندر کینا بھی ہے, اندر بغض بھی ہے, اور مالی معاملہ بھی درست نہیں ہے, اور اندرون خانہ معاملات اور معاشرت سب برباد, لیکن ہم لگے ہوئے ہیں دوسروں کے اوپر. اس لیے کام ہمیں دونوں کرنے ہیں. یہ بھی افراط و تفریط ہوگی کہ بھائی میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں, بعد میں دوسروں کی کروں گا, یہ بھی غلط. اور یہ بھی غلط کہ آدمی امت کی اتنی فکر کرے کہ اپنی فکر بھول جائے. ہمیں دونوں کی فکر کر. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ سارے اپنے ذاتی اعمال, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, پوری پوری راتیں مصلی پہ کھڑے رہو. ان لک فی النہار صبحا طویلا, پھر دن کو جب اٹھیں تو آپ دین کا اور دعوت کا کام کیجیے. اپنی بھی فکر کرو, اپنی ذاتی فکر. ہمارے اکابر جو ہیں وہ یہی کیا کرتے تھے. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے کئی ذمہ دار قسم کے تبلیغی احبابیوں سے احباب سے سنا کہ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے سال جماعت میں وقت لگانے کے باوجود اور مسلم ذی استعداد عالم ہونے کے باوجود تقریر سے جب فارغ ہوتے تھے تو جو علماء ان کے آگے پیچھے حاضر ہو جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بھائی میری تقریر میں کوئی غلطی تو نہیں تھی, میری تقریر میں غلطی تو نہیں تھی, میں نے کہیں حد سے آگے بڑھ کر کے کوئی بات تو نہیں کہہ دی, ایسا تو نہیں کہ میں 24 گھنٹے تبلیغ میں رہتا ہوں تو میں نے شریعت کی حد سے گزر کر کوئی بات گلو کے ساتھ کہہ دی ہو. انہیں کتنی فکر تھی ان حضرات کو اپنی بھی, کہ اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے, میں نے خود ان کی زبان سے بھی سنا اور ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ میری عمر 10-12 سال کی ہوگی کہ میں اپنے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دہلی نظام الدین پہنچا. وہاں جب میں پہنچا تو حضرت والد صاحب نے خادم سے کہا کہ محمد شفیع آیا ہے اور حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, حضرت کو اطلاع کرو. تو خادم نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہیں اور ڈاکٹروں نے بالکل منع کر دیا ہے, اس لیے کہ حضرت میں دعوت کا جذبہ ایسا ہے کہ جو شخص ابھی آتا ہے حضرت اپنی بات کو شروع فرما دیتے ہیں, امت کی کڑن, علماء کو ان کے انداز سے سمجھانا اور ان کو متوجہ کرنا امت کی اصلاح کی طرف, عوام آئے تو عوام کو اس لیے مناسب نہیں. حضرت نے کہا بہت اچھی بات ہے, حضرت کی خدمت میں صرف اتنا پیغام پہنچا دے کہ محمد شفیع آیا تھا اور سلام کہہ کے گیا ہے اور دعاؤں کی درخواست کر کے گیا ہے. دونوں بڑے بزرگ تھے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں بھی بڑے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت کی خدمت میں جب یہ اطلاع پہنچی تو جلدی بلاؤ مفتی صاحب کو, جلدی بلاؤ مفتی صاحب کو, مجھے ایک بہت ضروری کام ہے مفتی صاحب سے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے. جب اندر تشریف لے گئے تو حضرت مولانا علیہ سب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب میں ایک طویل عرصے سے منتظر تھا اور مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا ہے کہ میرے جیسے ناکارا اور سیاہ کار اور گنہگار شخص نے ایک کام شروع کیا اور یہ کام اتنا تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے استدراج کا معاملہ ہے؟ اب اس کو استدراج کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تب سمجھ میں آئے گا کہ بڑوں کو اپنی کتنی فکر ہوتی تھی. آج کل ہم ہوتے ہیں تو کسی جگہ پر کچھ تھوڑی بہت ترقی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو مقبولیت عطا فرما دی ہے اسی لیے دیکھو اتنا زیادہ پھیل گیا. استدراج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نافرمان بندے کو غلط فہمی میں رکھنے کے لیے اور اسے مزید گناہوں میں رہنے دینے کے لیے ترقی دکھاتے ہیں تاکہ وہ دھوکے میں پڑا رہے. استدراج پکڑ کے لیے ڈیل دینا, چھوٹ. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے کام میں کہیں استدراج تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیل دے رہے ہیں اور اتنی ساری ترقی ہو رہی ہے, جماعتیں نکل رہی ہیں, لوگوں کو دینی فائدہ ہو رہا ہے تاکہ میں اسی غلط فہمی میں رہوں کہ بہت دن کا کام ہو رہا ہے. یعنی ان حضرات کو اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں, کتنی فکر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرماتے تھے بار بار کہ عاقبت کا اور حسن خاتمے کا کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں. حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی تو ان کے ساتھیوں نے دارالبری میں تشریف لائے تھے تو کہا کہ حضرت تبلیغ جماعت آپ کی سرپرستی میں, دنیا بھر کی خانقاہیں آپ کی سرپرستی میں, دنیا بھر کے مدارس آپ کی سرپرستی میں, دنیا میں اتنے کام آپ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ کی دولت سے نہیں نوازے گا؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بخاری شریف کی حدیث ہم نے پڑھی ہے, ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت فاجر اور گنہگار شخص سے بھی لے لیتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تو فائدہ پہنچے اور میری پکڑ ہو جائے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب آپ بالکل فکر نہ فرمائیں, اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو استدراج میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ فکر نہیں آتی کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. آپ کے دل میں یہ خیال آنا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استدراج نہیں ہے بلکہ اللہ کے یہاں آپ کا یہ عمل مقبول ہے. تو ایسی مقبولیت والوں کے دلوں میں دیکھو کیسے کیسے خیال آ جاتے ہیں میرے بھائیوں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ومن احسن, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وعامل الصالحہ اور نیک عمل بھی کرے, جو بولتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے, اپنی زندگی کو درست کرتا ہے. وقال اننی من المسلمین, اور نہ صرف یہ کہ عمل کرتا ہے بلکہ زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں تو ماننے والوں میں سے ہوں, میں صرف تم کو بلاتا نہیں ہوں بلکہ خود بھی ماننے والوں میں سے ہوں, خود بھی عمل کرنے والوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, یہاں تک تو داعی کو یہ کہہ دیا کہ جب کبھی موقع آئے کسی کو کسی اچھائی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کا اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو. ساتھ میں یہ بتلایا کہ تمہیں جس طرح دوسروں کی فکر ہے اسی طرح اپنی بھی فکر ہونی چاہیے بلکہ زیادہ. عملی طور پر بھی تم لوگوں کے سامنے نمونہ بنو کہ میں خود بھی عمل کر رہا ہوں, اور زبان سے بھی کہو کہ بھائی دیکھو جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں خود بھی عمل کر رہا ہوں, اننی من المسلمین, میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. اب جب دعائی میں یہ سارے صفات آ گئی تو آگے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب تم دعوت کا کام کرو گے تو جس سے تم بات کرو گے وہ اچھے مزاج کا بھی ہو سکتا ہے اور الٹے مزاج کا بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی سے پیش آئے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے. تو تم ایک بات کا خیال رکھنا, برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہ دینا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی کا اثر اور نتیجہ اور ہوتا ہے اور برائی کا اثر اور نتیجہ اور ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے دیا تو اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا, وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو اس کا اس کی طبیعت پہ اثر پڑے گا اور وہ قریب ہوتا چلا جائے گا. اور اکثر لوگوں کی طبیعتوں میں سلامتی ہوتی ہے, اس لیے کہ یہاں پر ایک اشکال کسی کو پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اس آیت پر اپنی زندگی میں فلاں صاحب کے ساتھ عمل کر کے دیکھا, لیکن میں جتنا نرم پڑتا چلا گیا اتنے ہی وہ گرم ہوتے چلے گئے. تو قرآن کی یہ آیت نعوذ باللہ صحیح نہیں معلوم ہو رہی ہے, اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی کا اثر کچھ ہے, برائی کا اثر کچھ ہے. اگر تم کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرو تو وہ دور ہی ہوتا چلا جائے گا, اچھائی کا معاملہ کرو تو قریب ہوتا چلا جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن, آپ ٹالیے برائی کو اس طریقے سے جو احسن ہے. آپ ہٹائیے کسی کی برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اس طریقے سے جو احسن ہے. عربی زبان میں ایک ہے حسن, حسن کا معنی اچھا اور احسن کا معنی بہت اچھا. تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس برائی کو ہٹائیے اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہے, صرف اچھے سے نہیں. حسن اور احسن میں کیا فرق ہے؟ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کا معاملہ کیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا, یہ ہے حسن, اچھا طریقہ. لیکن قرآن نے اچھے طریقے کو اپنانے کا حکم نہیں فرمایا, احسن اس سے بھی اچھا. اور وہ کیا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ لینا اور معاف کرنا, اور معاف کرنے کے ساتھ اوپر سے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کی برائی کو ہٹاؤ اس طریقے سے جو کہ احسن ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر غصے ہو جائے تو تم صبر کرو, اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جاہلوں والا برتاؤ کرے تو تم حلم اور بردباری سے کام لو, اور اگر کوئی شخص تمہیں ستائے تو اسے معاف کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ ابوبکر تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے. اب افضل الناس بعد الانبیاء, اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان, اسے کوئی کہے کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے, جسے حدیث شریف کے ذریعے جنتی ہونے کی خبر مل گئی تھی, تو وہ تو یہ کہتا کہ بھئی تمہیں جو چاہے کہو, میں ایسا نہیں ہوں, میں تو جنتی ہوں. لیکن ایسا نہیں فرمایا, آپ نے کیا ارشاد فرمایا, عجیب ارشاد فرمایا. آپ نے کہا بھائی اگر میں ویسا ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے, اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف فرما دے. کیا ارشاد فرمایا, اگر میں ویسا ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے, اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تو کہہ رہا ہے تو غلطی تیری ہوئی اب, تو اللہ تجھے معاف فرما دے. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. تو قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو تیرے اور جس شخص کے درمیان دشمنی تھی تیرے اس طریقے سے, کأنہ ولی حمیم, گویا کہ وہ دلی دوست ہو جائے گا. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دل سے وہ نفرت باقی رہے لیکن وہ شرما شرمی اوپر سے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا کہ یار یہ مجھے سلام کرتا ہے, یہ میرے ساتھ مسافہ کرتا ہے, یہ میری جوتیوں کو اٹھا لیتا ہے, یہ راستے میں مجھے دیکھتا ہے کہ بہت وزن میرے ہاتھ میں ہے تو میری مدد کرتا ہے, یہ مجھے ہدیہ دیتا ہے, مجھے اپنے گھر پر بلاتا ہے, میں بیمار ہوتا ہوں تو میری عیادت کے لیے آتا ہے, تو اچھا تو مجھے نہیں لگتا, نفرت ہے مجھے اس سے, لیکن اوپر اوپر سے تو غیرت کا تقاضا ہے اور ذرا شرما شرمی میں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں محبت اتر جائے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں محبت نہ اترے لیکن اوپر اوپر سے تو وہ دلی دوست کی طرح رہے گا. اب اس پر وہ اشکال کہ ہم نے تو اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کر کے دیکھا, ایک صاحب کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوا تھا لیکن جتنے ہم نرم ہوتے گئے اتنے ہی وہ گرم ہوتے گئے. تو اس کا جواب میرے بھائیو یہ ہے کہ جس شخص کی طبیعت میں سلامتی ہوگی, جس کی طبیعت میں سلامتی ہوگی، کچھ شرافت ہوگی، اس کے ساتھ اگر برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ ہوگا تو وہی ہوگا جو قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے. لیکن اگر کسی کی طبیعت میں شرارت ہوگی اور اس کی طبیعت میں اچھائی اور نیکی اور بھلائی نہیں ہے تو اس کو جتنی نرمی دکھاؤ گے اتنا ہی وہ گرم ہوتا جائے گا. تو اخلاق سے پیش آنے سے 95% سے 99% لوگ قابو میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو 5% سے 1% تک کے شریر لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال کر اپنے قبضے میں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر نرمی جو ہے وہ کام نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ کیا ہے کہ ان کی طبیعتوں میں سلامتی نہیں ہے، ان کے سامنے توازو اور انکساری سے کام لوگے تو یہ تمہارے سر کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. ابو جہل مر رہا ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کاٹنے کے لیے گئے آخری وقت میں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کون ہے جو ابو جہل کی خبر لے کر آئے گا؟ سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی، لیکن اٹھے کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں بھی علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ ابو جہل جو ہے اس امت میں سب سے زیادہ تکبر والا شخص پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ جب اس کی گردن عبداللہ ابن مسعود کاٹ رہے تھے تو اس نے یہ کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود ذرا گردن کو نیچے سے کاٹنا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے جتنے سردار جنگ بدر میں مارے گئے ہیں ان سب کی گردنیں محمد کے سامنے رکھی جائے گی، سارے سر، تو جب وہ سر رکھے جائیں تو میرا سر اونچا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر جب اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے گئے تو کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ایک بات سن لو، محمد سے کہنا کہ مرتے مرتے ابو جہل یہ کہہ گیا ہے کہ مرتے ہوئے تمہاری میرے دل میں جو پہلے نفرت تھی اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے. تو اس کی گردن کٹوائی عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لیلۃ الجن میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جن صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس سے جب آپ اٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہی شخص آئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر نہ ہو. کسی صحابی کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ دعویٰ کہ میرے قلب میں رائی کے دانے کے برابر کبر نہ ہو اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، اٹھنے کی ہمت کس نے کی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اس امت کا سب سے زیادہ تکبر والا شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے شخص کے ہاتھوں قتل کروایا جو اس امت میں سب سے زیادہ تواضع والا شخص تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے نرمی یہ فائدہ نہیں پہنچاتی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ مبلغین کو اور دائیوں کو اور دین کی بات پہنچانے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے رد عمل ہو، تو اس وقت تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اس کا دل نرم پڑ جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ کیفیت دل کی اندر کی کہ برائی کے بدلے وہ اچھائی کا معاملہ کرے، یہ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے، یہ صفت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے مستقل مزاج ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلی مزاج کے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاح انہوں نے کروائی ہیں اور نفس کے اندر کی ساری برائیاں ان کی دور ہو گئی ہیں. وما یلقاها الا ذو حد عظیم، اور یہ چیز اسی کو دی جاتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے بڑے نصیبے والا ہے، یعنی جسے اللہ تعالی بہت زیادہ ثواب دینا چاہتے ہیں اسے یہ اخلاق بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اور جب یہ اخلاق نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے سکتا ہے. آگے مبلغین کو اور دعات کو اور دین کی طرف بلانے والے کو ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی شیطان تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ نہیں 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 بہت ہوا، اب تو صبر کر کر کے تھک گئے، اب تو ان کی بس آج تو گرفت کرنی ہی چاہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچ جائے اور یہ خیال آ جائے کہ نہیں بہت ہوا اب تو صبر سے باہر،
کہتے ہیں اب سمجھو کہ شیطان کام کر رہا ہے. فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ میرے دل میں جو انتقام کا جذبہ آ رہا ہے کہ نہیں بہت ہوا, میں ایک دین کا کام کر رہا ہوں, اچھا کام کر رہا ہوں اور ہمیشہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے, کہتے ہیں فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. فاستعیذ باللہ, لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, انہ ہو السمیع العلیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے, وہ سب کچھ سن رہا ہے سب کچھ جان رہا ہے. دو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کچھ رنجش ہو گئی بڑھتے بڑھتے توتو میمے کی نوبت آ گئی, اور ایک صاحب مغلوب ہو گئے غصے سے اور آگ بگولا ہو رہے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ اس شخص کو اگر میں ایک بات بتلاؤں اور وہ بات اگر اپنی زبان سے بول دے تو جو کیفیت وہ پا رہا ہے اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, اس غصے کی حالت میں بھی انہوں نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت پیدا ہونے لگے تو کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اخیر میں ایک بات کہہ کر آج کا درس ختم کرتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے مفسر ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کی جامع ترین تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ پر دی ہے. اخلاق کی جامع ترین تعریف, جامع ترین تعلیم تین جگہ پر, ایک تو یہاں کہ یہ فرمایا ہے کہ ادفع بالتی ہی احسن, جب کوئی برائی کا معاملہ کرے تو پھر اچھا معاملہ کرو دوست ہو جائے گا. دوسرا جو ہے وہ سورہ آراف میں خود العفو, معاف کیجئے اگر سامنے والا کوئی غلطی کرے تو معاف کیجئے, وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا حکم کیجئے, وَعَارِضَنِ الْجَاهِلِينَ اور جہالت کا کام کرنے والوں سے اعراض کیجئے, ان کو اگنور کیجئے. اب یہ کام بہت مشکل کہ کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے خاموخواہ آپ کو چھیڑے اور اس کو معاف کرنا اور اسے اگنور کرنا اور وہ پیچھے ہی چل رہا ہے آپ کے پیچھے ہی چل رہا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک شخص پڑ گیا اور وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور امام صاحب نیچے دیکھ کر کے جا رہے ہیں. جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ بھائی تمہیں مجھ سے اگر کوئی کام ہے تو فرما دے, اب میں اندر جا رہا ہوں. یعنی کتنا صبر و تحمل ہوگا. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے تمہاری والدہ سے شادی کرنی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی. تو اس نے آخر میں یہ تیر مارا اور پریشان کرنے کا, ہاں مجھے تمہاری والدہ سے شادی کرنی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات میں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میری والدہ جو ہیں وہ اکیلا ہیں بالغا ہیں, میں آپ کا پیغام ابھی پہنچاتا ہوں اور پھر میں باہر آ کر آپ کو اطلاع کرتا ہوں. یعنی سیریس موڈ میں اندازہ تو کرو کہ میں تمہاری طرف سے پیغام ہے, بہت اچھی بات ہے, میں اندر جاتا ہوں اور میری والدہ سے کہتا ہوں کہ فلاں صاحب آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے, والدہ سے گفتگو کر کے جب باہر تشریف لائے تو اس شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی اور لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے, لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور آپ نے ارشاد فرمایا قتلہ صبری, اس شخص کو میرے صبر نے قتل کر دیا. اس لیے جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کسی صبر کرنے والے کو تنگ مت کرو, ستاؤ مت. ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف سے انتقام نہیں لیتا, وہ غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے, کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے, صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے, کمرے سے نکل جاتا ہے, ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے, ایسے شخص کو ستانے والوں پر ایسا وبال آتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے. پھر یہ بہت خطرناک ہے, بہت زیادہ. ایک بزرگ کو ایک شخص بہت کچھ بول رہا تھا تو بزرگ نے کہا کہ بھائی اسے مارو, جلدی مارو. اب مریدوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ حضرت تو اتنے صابر اور آج ہمیں مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں. بس اسی تعجب میں وہ کھڑے رہے کہ اس کا آنن فانن انتقال ہو گیا. حضرت ہم سمجھ نہیں پائے تو فرمایا کہ اصل میں اس شخص کی برائی پر میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا اور میں نے اللہ کے غضب کو اوپر سے اترتے ہوئے دیکھا. اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ انتقام لے لو, اگر ہماری طرف سے انتقام لے لیا جاتا تو اللہ کے غضب سے یہ شخص بچ جاتا. لیکن تم نے انتقام نہیں لیا اس وجہ سے اللہ کے غضب کا یہ شکار ہو گیا. تو خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اب یہ بہت مشکل کام ہے تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں اب بہت ہوا, تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. یہ دو جگہ. اور تیسری جگہ پر ادفع باللتی ہی احسن, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ برائی کو اچھائی سے ہٹائیے. ہم سب کچھ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں یہ کفار تمہارے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, اور پھر دل میں اگر وساوس آئے کہ نہیں مجھے بد دعا کرنی چاہیے, مجھے پکڑ کرنی چاہیے, تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے کہ اے اللہ شیطان کے وساوس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, اور میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسے موقع پر شیطان میرے پاس آ جائے. یہ تین جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے برائی کو اچھائی سے ٹالنے کی تلقین کی ہے, اور تینوں جگہ پر چونکہ یہ ہمیشہ احتمال رہتا ہے کہ غصہ آئے گا. آپ اچھائی کریں وہ برائی کرے, آپ اچھی بات کریں وہ بری بات کرے, آپ صبر کریں وہ آپ پر ظلم کریں, آپ نظر انداز کریں پھر بھی وہ پیچھے پڑا رہے, بری بری باتیں, برا برا پروپیگنڈا, تو شیطان دل میں ضرور خیال لائے گا کہ نہیں اب تو بدلہ لے لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگی. اس میں دو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں دو شخصوں میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اس میں شیطان بہت دلچسپی لیتا ہے, اور شیطان دونوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایک پر تو مسلط ہو چکا ہے, دوسرا جو صبر کر رہا ہے اس پر بھی مسلط ہونا چاہتا ہے, اور ان دونوں کو لڑانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر تو مسلط ہو ہی چکا ہے, تو میری پناہ میں آ جا اور مجھ سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس لیے کہ تو اگر میری پناہ میں نہیں آئے گا اور تم جب دو لڑ پڑیں گے تو تم دونوں کا تو نقصان ہوگا ہی, لیکن دو مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے خیر و برکت دنیا سے اس طرح اٹھ جاتی ہے کہ پوری امت کا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی غصہ آ جائے لڑو مت, میری پناہ میں آ جاؤ. دو مسلمانوں لڑو مت, میری پناہ میں آ جاؤ. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان سے بچنے کا سوائے اللہ کی پناہ کے کوئی ہتھیار نہیں ہے. دیکھو مسلمان اگر برائی کر رہا ہے یا کافر جسے آپ دعوت دے رہے ہیں وہ برائی کر رہا ہے, تو اس کا ہتھیار کیا بتایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن شیطان جب مسلط ہو رہا ہے تو کیا کہا کہ مجھ سے پناہ مانگو, میری پناہ مانگو. اس لیے کہ شیطان کا مقابلہ سوائے اللہ کی پناہ کے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیں روزانہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہمارا نفس جو ہے وہ اس کا ایجنٹ بنا ہوا ہے, یہ دونوں خفیہ طور پہ کام کرتے ہیں, سیکرٹ ایجنٹ ہے دونوں. اے اللہ ہمارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں, آپ ہمیں بچائیے, آپ ہمیں بچائیے. یہ چند امور تھے جو آج کی نشست میں عرض کیے گئے, بہت اہم امور ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے 24 گھنٹے داعی اللہ بنائے, اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والا, برائی سے روکنے والا بنائے. اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں اس وقت, ٹیکسی میں بیٹھے ہیں اس وقت, ہر اعتبار سے لٹریچر کے ذریعے, کیسٹوں کے ذریعے بول کر, ہر اللہ ہمیں غیر مسلموں میں, مسلموں میں اللہ ہمیں داعی بنائے, ہماری اولاد کو بھی, ہماری نسلوں کو بھی. اور اللہ تعالی دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی فکر بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی وہ داعی نہ ہو کہ صرف زبان سے بول رہے ہیں اور زندگی اس کا نمونہ نہیں, اپنے اسلاف کی طرح ہمیں بنائے کہ جو کہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی نظر آ رہا ہے, اور ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھو ہم عمل بھی کر رہے ہیں, اننی من المسلمین, میں عمل کرنے والا ہوں. اور اس کے بعد آگے کے جو آداب بتائے ہیں کہ اس نیک کام میں اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو ہم اچھائی کے ساتھ پیش آئیں, اچھائی کے ساتھ پیش آئیں, اور وہ بھی طریقے احسن کہ صرف معاف نہ کریں بلکہ ان کی خدمت میں ہدیہ بھی پیش کریں, احسان کا معاملہ کریں, وہ جب ضرورت پڑے تو تعاون کریں ہم, اور ہماری اچھائی کے باوجود بھی وہ ٹیڑھا رہے اس کے باوجود بھی ہم اچھے ہی رہیں ان کے ساتھ. اور اگر ہمیں بہت غصہ آتا ہے کسی کی برائی کی وجہ سے تو ہمیں اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے, اس غصے کے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہوں تو لیٹ جانا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے، اور اللہ سے بعد میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ اس غصے سے مجھے بچا، اے اللہ اس میرے بھائی پر غصے سے، اس میرے بھائی پر ظلم کرنے سے مجھے بچائیے۔ اگر ہم یہ زندگی انشاءاللہ اختیار کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اسی کو ملتی ہے جو بڑے حصے والا ہے، یعنی آخرت میں جس کا بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔